اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے جیسے کہ ابھی پڑھا کہ سب سے زیادہ جو ہدف اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے ابو ہریرہ کی ذات کو بنایا گیا ہے. ان کو تقریباً 5374 احادیث ان کو یاد تھیں. اب ہم سوچے کہ بھلا کیسے یاد تھیں. آپ کو بھی ہو سکتا ہے شک و شبہ ہو رہا ہو, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں اور ہم موازنہ کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو ان سے, اپنے ذہن کو یا اپنے حافظے کو ان کے حافظے سے. تو اب دیکھیں انہوں نے ایک بار سن کے یاد کر لیا, ایسا نہیں تھا. یہ لوگوں نے ایک بار سن کے یاد کی تھی لیکن اس کو وہ یاد رکھنے کا اہتمام کرتے تھے, روز ریوائز کرتے تھے ان احادیث کو تاکہ یہ بھولے نہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ اتنی ساری احادیث کیسے سناتے ہیں اور کیسے آپ کو یاد رہتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں حدیث کو جا کر, یعنی تم لوگوں کو حدیث کا علم دینے سے پہلے رات میں اس کو دہراتا نہ ہوں. یعنی روزانہ وہ اپنی اس حدیث کے حفظ کا ریویژن کیا کرتے تھے. اور قرآن بھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو دہرانا پڑتا ہے, اگر وہ دہرائیں نہ تو قرآن بھول جائیں, وہ حفظ بھول جائیں. تو یہ لوگ بھی احادیث کو ریوائز کیا کرتے تھے. 78 ایئرز کی ایج میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ابو ہریرہ کا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر شکایت کی اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اکثر بھول جاتا ہوں تو کیا کروں, میں اکثر بھول جاتا ہوں تو کیا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان کے لیے دعا کی. کچھ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی چادر لی اور اس کو پھر ان کے سینے سے لگایا, اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اسپیشل ان کے لیے دعا کی اور یہ بھی کہا کہ علم کو لکھ کر قید میں لاؤ, لکھ لیا کرو. اپنے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو, اور دائیں ہاتھ سے کام لینے سے مراد کیا تھی کہ لکھ کر رکھ لیا کرو. کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی تو میں اس کے بعد سے کوئی حدیث نہیں بھولا. یہ اللہ کے رسول کی دعا کا اسپیشل نتیجہ تھا. آپ کی جو اسپیشل دعا تھی آپ کے لیے, اسی وجہ سے ابو ہریرہ کا حافظہ بھی کچھ اسپیشل ہو گیا تھا. اور جس کے لیے اللہ کے رسول دعا کر دے, آپ خود بتائیے پھر کیا وہ بھول سکتا ہے بھلا. تو ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے رسول نے اسپیشل دعا کی, اس کے بعد یہ کبھی نہیں بھولے. ان کے 800 اسٹوڈنٹ تھے, یعنی ان کے درس حدیث کے حلقے میں تقریباً 800 لوگوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. ویسے تو اور بہت لوگ تھے جو ان کے حدیث کے حلقے میں آتے تھے, لیکن جو بڑے اسپیشل عالم بنے, جو لوگ محدث کہلائے, وہ 800 لوگ تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابو ہریرہ نے ان کی وجہ سے کتنا علم آگے پھیلا. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو لکھنے پر اعتراض ہے کہ لکھی نہیں گئی حدیثیں, ابو ہریرہ کی جو حدیث کی مجلس ہوا کرتی تھی مسجد نبوی میں, کہا جاتا ہے کہ دن بھر ان کا حلقہ چلتا رہتا. جب امام نماز پڑھانے کے لیے آتا اندر, اس وقت یہ اپنے حدیث کی کتاب یا حدیث کا دفتر یا حدیث کا درس بند کیا کرتے تھے. تو آپ اسے دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ مسلسل ان کا درس حدیث چلتا رہتا تھا. دوسری بات, جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایک بشیر بن نہیک ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ان کا نام آتا ہے, بہت ہی مشہور ہے یہ تابعی. یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ کی مجلس میں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں, کہ لوگ آتے ان کی مجلس میں بیٹھتے اور لکھ رہے ہوتے تھے. تو آپ خود دیکھیں کہ ابو ہریرہ جو ہے ان کا 78 جو ایئرز کے تھے جب یہ ان کا انتقال ہوا, تو یہ 78 سال سے پہلے, اور جب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں 30 سال کی عمر کے تھے. یہ غزوہ خیبر کے وقت یہ تشریف لائے تھے مدینہ, اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. تو 78 سال کی عمر میں ان کے سامنے ہی لوگوں نے احادیث لکھنا شروع کر دی تھی, اور 800 اسٹوڈنٹ تھے. 800 تو آپ دیکھیں کہ 800 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لکھ رہے ہوں تو پھر کیا حال ہوگا, کتنی وہ لکھے ہوئے نسخے پھیل گئے ہوں گے. اسی طرح سے ان کے دو اور بہت مشہور اسٹوڈنٹ گزرے ہیں, حمام بن منبے کا ذکر آتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا, اور ایک انہی کے بھائی تھے وہب بن منبے. یہ جو حمام بن منبے ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی یعنی اسپیشل گھرانے سے ان دونوں بھائیوں کا تعلق تھا, یعنی کوئی بہت عزتدار گھرانے سے تعلق تھا، یہ دونوں بھائی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ان کے بھائی کے بارے میں تو آتا ہے، یہ جو وہب بن منبہ ہے، یہ وہاں کے یمن کے قاضی تھے یا والی یمن تھے۔ تو حمام بن منبہ کی رائٹنگ کہا جاتا ہے بہت خوبصورت رائٹنگ تھی ان کی۔ تو ابو ہریرہ کی مجلس میں جب یہ بیٹھ کر حدیث سنتے تو یہ لکھ لیا کرتے تھے، اور جب ابو ہریرہ سے انہوں نے حدیث کا علم سیکھا تو جب یہ جانے لگے، حدیث کا علم کمپلیٹ ہو گیا ان کا اور انہوں نے تمام احادیث سن لی، جب یہ جانے لگے تو انہوں نے اپنا لکھا ہوا نسخہ ابو ہریرہ کو بتایا، تو ابو ہریرہ نے اس کو پسند کیا یا اس کو جواز عطا کیا، سند جواز اس کو ہم کہیں گے، یعنی اجازت دے دی کہ صحیح تم نے صحیح لکھا ہے۔ پھر اپنا یہ نسخہ لکھا ہوا واپس یمن لے کر گئے، اور یہ نسخہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، یعنی 101 سال پہلے کی بات ہے، 100-150 سال پہلے کی بات ہے، کہ ان کا لکھا ہوا نسخہ کہیں سے دریافت ہوا، کہیں کھدائی وغیرہ میں، اور اس نسخے کو ٹیلی کیا گیا آج جو امام احمد بن حنبل کی مسند احمد جو کتاب ہے احادیث کی۔ تو ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ کے نسخے کو جب ٹیلی کیا گیا مسند احمد کی احادیث سے، تو کہا جاتا ہے اس میں سرے منہ فرق نہیں تھا ایک لفظ کا بھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حدیثوں کی حفاظت ہوئی، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ لکھی نہیں گئی حدیثیں، 250 سال کے بعد لکھی گئیں، اور اس میں 250 سال کے بعد لکھنے کی وجہ سے مکس اپ ہو گئے بہت حدیث میں، جھوٹی حدیثیں شامل ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے جھوٹی حدیثوں کا، وہ ایک ہمارا الگ ٹاپک رہے گا، ہم اس دن اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ان جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے ہم صحیح حدیث کے ذخیرے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو حمام بن منبہ تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹ جو بہت مشہور گزرے ہیں محدثین میں سے، تو ان کا لکھا ہوا نسخہ مل بھی گیا جو ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا، اور اس کو دوسری حدیث کی کتابوں میں جب ان احادیث سے ٹیلی کیا گیا، وہ دونوں احادیث میں کہیں بھی ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کی تدوین کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا کہ وہ لوگ ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتے تھے، ایک لفظ بھی نہیں بھولتے تھے۔ اسی طرح سے ایک جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے صحابہ کا، اب یہ بات تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہوگی نا کہ حدیث جو ہے ہر صحابی نے حدیث نہیں سنی تھی۔ اب اگر ہم یہ پڑھیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے حدیث لینے گئے، تو ہمارے دل میں اب کچھ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر صحابی پورے 24 گھنٹے اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ کبھی کوئی رہتے کبھی کوئی رہتے۔ اب انہیں کے 2-3 واقعات ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا اس بارے میں۔ جیسے کہ 2 صحابہ کے بارے میں تو ہم نے پہلے سے بھی پڑھا تھا، اور آج بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے۔ عبداللہ بن مسعود یہ صحابی نوجوان صحابی تھے جب اسلام انہوں نے قبول کیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح سے جاتے آتے تھے، اور ان کی والدہ اللہ کے رسول کے گھر میں اس طرح سے جاتی آتی تھی کہ جو اصحاب صفہ جو تھے لوگ، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے کچھ رشتے دار ہیں، اتنا آنا جانا ان کا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی اور اتباع میں اور مشابہت میں سب سے قریب جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے صحابی جاتے ہیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ آتا اور اللہ کے رسول کے معاملات کو جاننا چاہتا یا معاملات کو جاننا چاہتا، تو اس آنے والے شخص کو عبداللہ بن عمر کا پتہ دے دیا جاتا کہ تم عبداللہ بن عمر سے جا کر مل لو، ہو بہو وہ تمہیں اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے ملیں گے۔ ان کے بارے میں تو یہ تک آتا ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حج کے سفر کے دوران اپنی سواری کو وہ اسی جگہ ٹھہراتے جہاں اللہ کے رسول نے ٹھہرایا تھا، اسی جگہ رفع حاجت کے لیے جاتے جہاں اللہ کے رسول گئے تھے، چاہے انہیں حاجت ہوتی نہ ہوتی۔ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اوپر کا بٹن کھلا رکھے ہوئے دیکھتے ہوئے نماز پڑھ لی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے اپنا بٹن اوپر کا بھی ہمیشہ کھلا رکھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا اوپر کا بٹن کھلا تھا، لہٰذا اس لیے میں بھی نہیں لگاتا ہوں۔ اتنی زیادہ وہ پیروی کرتے تھے اللہ کے رسول کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک نوجوان سے صحابی تھے، اور یہ جو جن جن صحابی کا ہم تذکرہ کریں، یہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے 1000 تک یا 1000 سے زیادہ احادیث جنہوں نے لکھی یا مروی ہے جن سے روایت ان سے ثابت ہے. تو یہ جابر بن عبداللہ جو ہے یہ صحابی تھے, ان کو اطلاع ملی کہ ایک حدیث جو انہوں نے خود اللہ کے رسول سے سنی تھی, وہ عبداللہ بن انیس صحابی جو ہے انہوں نے بھی سن رکھی تھی, اور انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں سنی تھی جابر بن عبداللہ نے, لیکن عبداللہ بن انیس نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی تھی. لیکن ان کو یہ حدیث ملی کہ عبداللہ بن انیس نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے روایت کی ہے, تو ان کو جب خبر ہوئی تو یہ مدینہ سے ملک شام پہنچے. اب تصور کریں ذرا, سیریا یہاں سے کتنی دور ہے, مدینہ سے تصور کریں کہ سیریا جانا ہے, سواری پر گئے اور جب وہاں پہنچے شام پہنچے تو اندر آدمی کو کہلا بھیجا کہ جاؤ اندر عبداللہ بن انیس سے کہو کہ جابر آیا ہے. جیسے ہی وہ آدمی اندر گیا اور اس نے اطلاع دی کہ دروازے پر جابر کھڑے ہیں, تو انیس عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اچھا جابر بن عبداللہ. تو آپ دیکھ رہے کہ بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں دونوں, یعنی پرانے ساتھی ہیں, تھے پہلے مدینہ میں ہی, لیکن صحابہ کرام علم پھیلانے کی غرض سے مختلف ممالک میں پھیل گئے تھے. تو یہ فوراً دروازے پر پہنچے عبداللہ بن انیس, ان سے گلے ملے, بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں گلے مل رہے ہیں. اب وہیں دروازے پر ہی کھڑے رہ کر جابر بن عبداللہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے ایک حدیث پہنچی ہے, میں نے سوچا مجھے موت نہ آ جائے اس لیے فوراً سفر کر کے یہاں کے لیے نکل گیا کہ تم سے ڈائریکٹ سن لوں کہ واقعی میں تم نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے یا نہ سنی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ حدیث پہنچ گئی تھی, ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس حدیث نہیں تھی, لیکن وہ صحابی نے عبداللہ بن انیس نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی تھی, اور یہ جابر بن عبداللہ نے ڈائریکٹ نہیں سنی تھی, اس لیے وہ سفر کر کے ملک شام گئے اور وہاں جا کر اس حدیث کو سنا. ہماری طرح تو نہیں تھا نا, آج کتنا آسان ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک لیسن ہمارا مس ہو جاتا ہے, اگر آج کا لیسن ہمارا مس ہو گیا تو ہم ریکارڈڈ لیسن سن لیں گے, جو ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ ہم سن لیں گے, لیکن اس وقت تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا, انہیں خود جانا پڑتا تھا, خود انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. اسی طرح سے ایک صحابی کو شبہ ہو گیا ایک حدیث کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, صرف حدیث کے ایک لفظ کے بارے میں. اب یہ جو ہے اس حدیث کو لینے کے لیے پہنچے, کہاں پر, مدینہ سے مصر کا انہوں نے سفر کیا. مدینہ سے مصر, آپ ذرا تصور کریں, یہ معمولی بات نہیں ہے. فضالہ بن عبید وہاں پر تھے مصر میں, ان سے انہوں نے کہا کہ میں نے, تم نے اور میں نے, ہم دونوں نے وہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی تھی, اور وہ حدیث میں ایک لفظ میں مجھے شبہ ہو گیا ہے, تو وہ لفظ کیا تھا, اور وہ لفظ سنے اور واپس آ گئے. آپ تصور کریں ذرا, ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر جانا, ایجپٹ جانا, معمولی بات نہیں ہے. اور اس زمانے کا سفر ہم سب جانتے ہیں, اونٹ پر سفر کرنا, دھوپ, صحرا کا علاقہ, ڈسٹ الگ. آج تو ہم آرام سے کار میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں نا, ہم اپنی کلاس اٹینڈ کرنے, ہماری کاریں بھی اے سی ہوتا ہے اس میں, جہاں جاتے ہیں وہاں بھی ایئر کنڈیشن موجود ہے. اتنی آسانی ہونے کے باوجود بھی آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے, ہم تو بہت بزی ہیں. لیکن یہ صحابہ کرام, انہوں نے کتنی محنت کی, اور اگر یہ اتنی محنت نہ کرتے تو آج اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہم تک یہ علم نہ پہنچتا, حدیث کا ذخیرہ, حدیث کا علم. تو پھر یہ تو منکرین حدیث کو تو ایک اور وجہ مل جاتی, اور آرام سے وہ لوگ اور کر دیتے تھے انکار. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈالی, کہ جنہوں نے حدیث کے علم کو اس طرح سے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. ایک لفظ میں شک پیدا ہو گیا تھا, صرف ایک لفظ میں, اس لفظ کو کنفرم کرنے کے لیے وہ مدینہ سے مصر گئے. اور ایک جو واقعہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. اور مجھے امید ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے ابو ایوب انصاری کون صحابی تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی وہ تھے جو میزبان رسول تھے, یعنی مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. انہیں یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کے گھر کا انتخاب کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی تھی, کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت عمر ہو گئی تھی, کافی ایجڈ ہو گئے تھے, بیمار بھی تھے اور قسطنطنیہ کانسٹنٹن اوپل کا جو علاقہ ہے اس کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر نکلا تھا، ایک لشکر تھا، اسی لشکر میں یہ بھی شامل تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا جب یہ بہت بیمار ہو گئے اور لشکر میں شامل تھے، کہنے لگے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو تم میرے جنازے کو لے کر آخر تک وہاں تک تم لوگ چلتے رہنا جہاں تک تمہیں فتح نصیب ہو جائے، اور جہاں تمہیں فتح نصیب ہو جائے اسی جگہ مجھے دفن کر دینا۔ آج کہا جاتا ہے کہ ان کی وہاں پر جامع ابی ایوب کے نام سے کوئی مسجد یا کوئی کتب خانہ موجود ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ لشکر میں کیوں شامل تھے اور کیوں وہاں جانا انہوں نے پسند کیا، کیونکہ یہی وہ صحابی ہے جو مدینہ سے مصر گئے تھے فضالہ بن عبید کے پاس۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو حدیث کے علم کا شوق، اور کیسے ان کو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کا شوق رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تھی اس لشکر کے بارے میں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ لشکر جنتی ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، کانسٹنٹینوپل کو فتح کرے گا۔ تو اس بنا پر انہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی میرے جنازے کو تم وہاں لے کے جانا جہاں تک تم پہنچو گے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان حملہ کرتے کرتے ایک قلعے کی فصیل تک پہنچے، پوری طرح سے کانکر تو نہیں ہوا تھا، وہ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن جہاں تک پہنچے پھر وہیں پر دیوار کے پاس قبر کھود کر ان کو وہاں دفن کر دیا گیا، اور ان کی قبر آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جیسے لوگ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے بہت سنا ہوگا ایسے لوگوں کو کہ جو مدینہ کے بارے میں اتنی نعتیں اور نظمیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہائے مدینہ، یہ مدینہ، وہ مدینہ، کہتے کہ مدینہ میں مجھے موت آئے۔ تو یہ صحابہ کو کیا محبت نہیں ہوگی اللہ کے رسول سے؟ ان کا دل نہیں چاہا ہوگا مدینہ میں رہنے کو، لیکن انہوں نے کس بات کو ترجیح دی؟ ان کے پھیلانے کو، اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کو سربلند کرنے کو۔ تو مدینہ سے نکل کر یہ قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ تو بہرحال انہی صحابی کا یہ واقعہ تھا کہ یہ مدینہ سے مصر گئے صرف ایک لفظ کو کنفرم کرنے کے لیے، حالانکہ حدیث انہوں نے بھی سن رکھی تھی، لیکن ان کو ایک لفظ میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ لفظ اللہ کے رسول نے ایسے کہا تھا یا ایسے کہا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا کس طرح سے ریکارڈ رکھا گیا اللہ کے رسول کی بات کا، کہ ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا گیا، ہر چیز ریکارڈ رکھی گئی آپ کی۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت مشہور صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر انہوں نے طے کیا، مدینہ سے مصر گئے۔ کہا جاتا ہے سواری لی، اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ پہنچے، مدینہ سے مصر پہنچے، اور وہاں جا کر ایک صحابی سے جن کو حدیث یاد تھی، عقبہ بن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ عقبہ بن عامر مصر چلے گئے تھے، تو وہ حدیث عقبہ بن عامر کے پاس تھی۔ یہ وہاں پہنچے، ان سے ملاقات کی، وہ حدیث سنی اور کجاوا بھی نہ کھولا، اپنی سواری کا کجاوا بھی نہ کھولا، دروازے سے ہی حدیث سنی اور وہیں سے واپس سواری پر بیٹھ کر سوار ہو کر واپس مدینہ آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسا ان کا جذبہ تھا کہ مصر گئے ہیں ایک مہینے کا سفر طے کر کے۔ اب ہم جیسے لوگ ہوں اگر تو ہم کہیں کہ ارے بھائی چلو مصر آئے ہیں تو چلو پیرامڈس ہی دیکھ لیتے ہیں، یا یہاں کے کچھ مشہور کھانے ہی کھا لیتے ہیں، اب اتنا پیسہ لگا کر آئے ہیں، اتنی ٹکٹ خرچ کیے ہیں، تو چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور کوئی اس میں حرج نہیں تھا دیکھنے میں۔ لیکن انہوں نے اپنی نیتوں کو اتنا خالص کر رکھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث کے علم کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں دنیا کا بھی کچھ شامل ہو جائے، ہماری نیتوں کا خلوص ختم نہ ہو جائے، اس وجہ سے حدیث لے کر واپس صرف حدیث سن کر واپس پہنچ گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث وہ تھی پردہ پوشی کے بارے میں۔ تو وہاں پہنچ کر انہوں نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ اس حدیث کو سننے والے بس تم اور میں رہ گئے ہیں، یعنی تم نے اور میں نے جو اللہ کے رسول سے حدیث سنی تھی، اب ہم دو لوگ زندہ رہ گئے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ کنفرم کر لوں اس حدیث کو۔ تو وہ حدیث تھی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ حدیث کو سننے کے لیے وہ مدینہ سے مصر گئے ایک مہینے کی مسافت طے کر کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کا جو شوق ہے، یہ جذبہ ہے۔ ہم کتنا جاتے ہیں، ہم نے اللہ کی راہ میں کتنے سفر کیے ہیں ابھی تک ایسے، یا کتنی قربانیاں دی ہیں ہم نے، وقت کی یا مال کی، हम तो जो किताबें ऑलरेडी लिखी हुई आज हमारे घरों में मौजूद है, उन किताबों को खोलकर पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल है आजकल तो। और हम आराम से कह देते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अब आप देखिए कि ये शौक देखे सहाबा का, तो फिर आप मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है कि उन्होंने हदीसों को आगे ना पहुंचाया हो और हदीसों को महफूज ना रखा हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी थी ना, उनको दुआ दी थी उनको कि तुम पहुंचाओ आगे, तुमसे भी सुना जाएगा, जैसे तुम मुझसे सुन रहे हो तुमसे भी सुना जाएगा। आपने दुआ दी थी कि जो हदीसों को आगे पहुंचाएगा एज इट इज, उसको अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखेगा। तो अल्लाह के रसूल की दुआ से बढ़कर भी कोई दुआ हो सकती है भला? तो इस बात से हमें पता चलता है कि हदीसें महफूज रखी गई, उसको सहाबा ने याद रखा और उसको लिखने का एहतमाम भी किया। ठीक है, ये एक वाकया हो गया। इसी तरह से जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सईद खुदरी और अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और अबू हुरैरा, इन तमाम के बारे में तो हम पढ़ चुके। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में देख लेते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपके चचा के बेटे थे और बिल्कुल ये 10-11 साल के थे जब ये मदीना आए थे, अल्लाह के रसूल की वफात से कुछ अरसा पहले, फतेह मक्का के बाद की बात है। इनको अल्लाह के रसूल ने स्पेशल दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे तावील कुरान सिखाए। अल्लाह के रसूल की यह दुआ आपको ऐसे लगी कि आज अहादीस के जखीरों में और कुरान की तफसीर में इनके अकवाल बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इन्हीं को कुछ लोगों ने इनका नाम लेकर बहुत सारे झूठ भी खड़े हैं। तो इनकी अगर कोई रिवायत हमको लेनी हो तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी पर हमें रिसर्च करना होगी, सर्च करके हमें लेना होगा, वैसे ही हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत मशहूर थे, लिहाजा लोगों ने इनके नाम का फायदा भी उठाया बहुत। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को अल्लाह के रसूल ने स्पेशल दुआ दी थी। इनके खुद के बारे में आता है कि मेरा एक साथी था, हम दोनों मदीना में साथ खेला करते थे। जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई तो मैंने अपने उस साथी से कहा कि चलो चलकर फला फला सहाबी से अल्लाह के रसूल की अहादीस पूछते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है अब्दुल्ला, सहाबा तो अभी बहुत सारे मौजूद हैं, हदीसें हमें लेने की क्या जरूरत, जब मौका मिलेगा जब पूछना होगा उनसे पूछ लेंगे जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। जब उस लड़के ने ऐसा कहा तो मैंने उसका पीछा छोड़ा और मैं खुद अकेला निकल गया और मैं सहाबा कराम के घर पर जाता, उनके दरवाजे के बाहर बैठा रहता और धूप मेरे चेहरे पर पड़ती रहती और मैं अपने हाथ से या अपनी कोई किताब से या कपड़े से अपने चेहरे पर धूप से साया करता। फिर जब सहाबी घर के अंदर से बाहर निकलते तो पूछते कि ए इब्ने अब्बास, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आप क्यों यहां बैठे हैं, आपने मुझे कहा होता मैं आ जाता आपके पास, क्योंकि अल्लाह के रसूल के रिश्तेदार थे ना इसलिए सहाबे कराम बहुत इज्जत करते थे उनकी। तो कहने लगे कि नहीं, इल्म सीखने के लिए जो है जाना पड़ता है, इल्म को अपने पास नहीं बुलाया जाता। तो आप देख रहे हैं इनका शौक, इनका जज्बा। तो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में आता है कि इनका स्पेशल हदीस का हलका था, कूफा और बसरा में इन्होंने स्पेशल हदीस की मजालिस शुरू की थी और कई लोग इनसे सीखने के लिए आते थे इनके पास। अबू जमरा एक इनके स्टूडेंट बहुत मशहूर गुजरे हैं, इब्ने अब्बास के स्टूडेंट, कहा जाता है कि ये पर्शियन थे। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपनी आमदनी का एक हिस्सा अबू जमरा के लिए मखसूस कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके हदीस की मजलिस में अबू जमरा अपनी आवाज में आगे हदीस पहुंचाते थे, क्योंकि उस जमाने में कोई माइक सिस्टम तो नहीं था, कोई स्पीकर नहीं हुआ करते थे, कोई माइक नहीं होता था। अब एक एक मजलिस में एट ए टाइम 3,000-3,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं। इन्हीं के मजलिस के बारे में आता है कि एक एक वक्त में कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000 ऐसे स्टूडेंट्स बैठे रहते थे और सुबह से लेकर रात तक इनकी मजलिस चलती रहती थी। मुकब्बिर जो आवाज लगाने वाला होता है वो सुबह आवाज लगाता कि इल्म हदीस के स्टूडेंट अंदर आ जाए, तो इल्म हदीस वाले स्टूडेंट्स आ जाते थे। फिर कुछ घंटों के बाद वो मजलिस चलती, फिर वो मजलिस बर्खास्त हो जाती, उसके बाद मुकब्बिर आवाज लगाता फिक्ह वाले स्टूडेंट्स अंदर आ जाए, तो फिर फिक्ह वाले स्टूडेंट्स अंदर आ जाते। आप देखें उस्ताद एक ही लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स पर आप पढ़ा रहे हैं, اس کے بعد کچھ گھنٹے گزر جاتے، اس کے بعد مکبر آواز لگاتا، تفسیر والے اسٹوڈنٹس اندر آ جائیں، پھر تفسیر والے اندر آ جاتے، اس کے بعد پھر کچھ گھنٹے گزرتے، اس کے بعد مکبر آواز لگاتا، ادب اور شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے، کیونکہ اس زمانے میں شعر و شاعری کو بھی اس زمانے کی شعر و شاعری کو بھی محفوظ کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے قرآن کے جو الفاظ ہیں یا حدیث کے جو الفاظ ہیں، تو آج کی ڈکشنری میننگ سے ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ڈکشنری سے نہیں ترجمہ کر سکتے ہم اس کا۔ اس زمانے میں جاہلیت کے شعرا نے ان الفاظ کو کس معنی میں استعمال کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس زمانے کی شاعری کو بھی محفوظ کیا گیا، تاکہ لوگ لغت کی وجہ سے کسی اور معنی کو، کسی اور لفظ کے معنی کو کسی اور اس میں نہ پہنا دے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، فقہ، تفسیر اور ادب اور بھی کئی علوم کے وہ ماسٹر تھے۔ تو ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کہیں سے سفر کر کے دوسرے شہر تشریف لے گئے، تو ان کے پاس جو حدیث کی کتابوں کا مجموعہ تھا، وہ ایک اونٹ کے اوپر بار کیا گیا تھا، لادا گیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اونٹ پر جب کتابیں رکھی ہو تو وہ کتنی کتابیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس احادیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ دوسری بات، جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے ابو جمرہ، ابی جمرہ، یہ خود لکھنا جانتے تھے، اور ابن عباس نے اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان کے لیے ایسے ہی مخصوص کر دیا تھا کہ صرف اس بنا پر کہ یہ حدیث آگے پہنچاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو پرشین آتی تھی، تو کچھ احادیث کو اگر ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا تو یہ پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے تھے، تو اس بنا پر انہوں نے اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لکھنے کا ریکارڈ ہے وہ کنٹینیوسلی کتنا ہمیں مل رہا ہے، حالانکہ لکھنے کی اتنی اہمیت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اگر لکھنے کی اہمیت ہوتی تو اور پتہ نہیں وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ تو لکھنے کی اہمیت نہ ہونے کے باوجود بھی احادیث کو لکھا گیا، لکھی ہوئی صورت میں بھی احادیث موجود تھی، لیکن ہر ایک نے نہیں لکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ تو ہو گئی وہ روایات جو ہم کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے احادیث کو لکھی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قانون بن رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو مختلف ممالک میں بھیج رہے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد آس پاس کے بہت سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، مسلمانوں نے ان کو فتح کر لیا تھا۔ تب ان علاقوں کو وہاں پر جب بھیجنا تھا صحابہ کو، تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ کو آپ بھیجتے تو ان کو کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز دینے ہوتے تھے۔ تو جو انسٹرکشنز تھے، جو انسٹرکشنز دینے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے تھے، تو وہ اللہ کے رسول لکھ کر ساتھ میں لیتے تھے۔ جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے یمن بھیجا، تو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے ان کو کچھ چیزیں لکھ کر دی، جس میں بہت سارے احکامات تھے کہ مسلمانوں کو تمہیں تعلیم کس طرح دینی ہے، خوشخبری دینی ہے، زیادہ بہت زیادہ ڈرانا نہیں ہے، نماز کے بارے میں انہیں بتانا ہے، اگر وہ نماز پڑھ لیں، زکات دیں اور حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، اس بات کو وہ مان لیں، تو پھر ان کے اوپر کوئی زبردستی تمہارے لیے نہیں رہے گی، یعنی تم ان کے اوپر پھر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل کو لکھ کر دی تھی ساتھ میں۔ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات سے کچھ دن پہلے اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، اور ان سے جاتے جاتے ان کی سواری کے ساتھ آپ چل رہے تھے، اور کہا تھا کہ اے معاذ، مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے اس شہر مدینہ میں نہ مل سکو گے، ہو سکتا ہے میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ تب اللہ کے رسول نے انہیں کچھ نصیحتیں کی تھی، اور ساتھ میں لکھا ہوا مکتوب بھی دیا تھا کہ وہاں پر اس طرح سے تم نے رولز جو ہے اپلائی کرنا۔ اسی طرح سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا ایک علاقے میں، تو ان کو لکھ کر کچھ اصول دیے تھے آپ نے، اور لکھ کر دینے کی وجہ سے وہ بہت عرصے تک وہ لوگوں کے پاس، صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود رہا، وہ نسل در نسل چلتا رہا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا لکھوایا ہوا تھا۔ اسی طرح ابو شاہ ایک یمن سے آئے تھے صحابی، مسلمان ہو کر، اور انہوں نے آخر میں اللہ کے رسول کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے حج کیا تھا۔ جب حج کر کے واپس مدینہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے اور کچھ عرصہ اللہ کے رسول کے ساتھ قیام بھی کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا جو خطبہ ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا ہے، وہ خطبہ آپ مجھے لکھوا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اکتب لی ابی شاہ، یہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تاکید کی صحابہ کو کہ ابو شاہ کے لیے تم لکھ دو۔ یہ یمنی صحابی تھے، تو ان کے لیے پھر صحابہ اکرام نے اس پورے خطبے کو جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس پورے خطبے کو لکھ کر دیا۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ سب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیں کہ خطبے میں کیا باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ پورے رولز ہی تو دیے تھے، قانون ہی تو دیا تھا، آپ نے تاکید ہی تو کی تھی کہ کیا کرنا ہے تمہیں اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اسی زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی حدیثیں لکھنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر سعید ابن الہلال کا بیان ہے کہ ہم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تو وہ اپنے پاس سے ایک لکھا ہوا نسخہ نکالتے جس میں ان کے پاس حدیثیں لکھی ہوتی تھی، اور اس میں سے ہمیں حدیثیں پڑھ کر سناتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا نسخہ ان کے پاس پہنچا تھا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں مرد ہی علم نہیں حاصل کرتے تھے بلکہ عورتیں بھی علم حاصل کرتی تھیں، اور انہی عورتوں سے علم حاصل کرنا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہا جاتا ہے بہت سارے اسٹوڈینٹس تھے، 80 علماء کی یہ استاذہ تھیں۔ انہیں اور تو اسٹوڈینٹس بہت سارے تھے، لیکن جو بہت بڑے بڑے عالم بنے، بہت بڑے بڑے اسکالرز بنے، وہ 80 اسکالرس تھے جو ان کے اسٹوڈینٹس میں سے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 2210 احادیث یاد تھی، ماشاء اللہ بہت ان کا حافظہ تیز تھا۔ ان کی جو بہت ہی مشہور اسٹوڈینٹ ہے، ان کی تمام احادیث کو یاد رکھنے میں جن کا درجہ بہت بڑا ہے یا جن کا بہت نام آتا ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن۔ کہا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے لوگوں کے کچھ بچوں کو پرورش کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اس بنا پر رکھ لیا تھا جو ان کے خاندان کے تھے، تاکہ یہ لوگ حدیث کا علم سیکھ لیں، کیونکہ ان کو اولاد بھی نہیں تھی، ان کو اولاد بھی نہیں تھی، اور حدیث کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی تربیت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ تو عمرہ بنت عبد الرحمن ان کی سب سے زیادہ مشہور اسٹوڈینٹ تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پورے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو احادیث تھی، اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، عمرہ بنت عبد الرحمن نے۔ اور قاسم بن محمد، اور یہ جو قاسم بن محمد ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فقہائے سبا میں سے تھے، جو مدینہ کے 7 مشہور فقہا ہیں جو بہت مشہور ہوئے، تو یہ قاسم بن محمد انہی میں سے تھے، اور کہا جاتا ہے ان کا درجہ بہت بڑا مانا جاتا ہے۔ اور یہ کون تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی جو محمد تھے، ان کے بیٹے تھے، محمد بن ابی بکر کے بیٹے تھے یہ قاسم۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو شورش ہوئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو ان کی پرورش محمد جو تھے، ان کی پرورش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور اسی زمانے میں شورش میں ان کا بہت پہلے ہی وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو ان کے بیٹے قاسم تھے، ان کی پرورش کا ذمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا تھا، انہیں کے پاس یہ قاسم نے پرورش پائی، اور اس کی بنا پر ان کو پورا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احادیث کا ذخیرہ ان کے پاس تھا، یا جو احادیث ان کو یاد تھی، وہ پورا کا پورا ذخیرہ قاسم بن محمد نے اس کو محفوظ کر لیا تھا۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا جو زمانہ آتا ہے، تقریباً وہ 99 ہجری کا زمانہ آتا ہے، یعنی ابھی اللہ کے رسول کی وفات کو سمجھنے صرف ابھی 80 سال یا 80 سے کچھ کم سال ہوئے ہوں گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت مدینہ میں خاص طور سے یہ میسج بھیجا کہ قاسم بن محمد، عمرہ بنت عبد الرحمن، عروہ بن زبیر، محمد بن ابی بکر، ان سب سے احادیث کو جمع کیا جائے، اور ان احادیث کو جمع کر کے حکومت کے پاس بھیجا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دفتر کے دفتر حدیثوں کے عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوفہ پہنچے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کا کمپائلیشن، حدیث کی تدوین تو ابھی 100 ہجری بھی نہیں گزری تھی، اس کے اندر ہی ہو گئی تھی، हदीसें लिखना शुरू हो चुकी थी, लिखी जा चुकी थी, और ये तो 99 हिजरी में गवर्नमेंट की तरफ से जो है अहादीस कंपाइल की गई। फिर मोहम्मद बिन अबी बकर जो है ये भी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ही भाई के बेटे थे। उर्वा बिन जुबैर ये आपके भांजे थे, जो आपकी बहन थी अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनके सबसे छोटे बेटे थे उर्वा बिन जुबैर, और सबसे ज्यादा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास यही रहे। बहुत इनका डिस्कशन चलता था आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से, और ये भी फुकहाए सबा में से एक है उर्वा बिन जुबैर। बहुत बड़े आलिम दीन थे मदीना के, बहुत मुत्तकी और जाहिद थे, और इन्होंने ही सबसे पहले सीरत लिखकर भेजी थी रिटर्न फॉर्म में। तो इन तमाम जो आयशा रदी अल्लाह तआला के जो स्टूडेंट्स थे, इन लोगों ने भी अहादीस को लिखकर महफूज कर लिया था, जो इन्होंने आयशा रदी अल्लाह तआला से सुना था। और कितनी अहादीस याद थी उनको, 2210 अहादीस याद थी, ठीक है ना। तो इब्न करीम ने अहादीस का जो एतराज है वो यही खत्म हो जाता है। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी जो अहादीस की तादाद है, जो इनका इन्होंने रिवायत की है अहादीस, 1630 अहादीस इन्होंने नैरेट की है। इनके एक गुलाम थे मौला नाफे, उनको कहते हैं। तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे नाफे, इनका नाम था, और इन्हीं की वजह से जो गोल्डन चेन कहलाती है हदीस के नरेशन में, जो इमाम मालिक से बनती है, तो अब्दुल्ला बिन उमर से उनके गुलाम नाफे ने सुना, नाफे से इमाम मालिक ने सुना, तो ये गोल्डन चेन ऑफ हदीस कहलाती है। सिलसिलतुल ज़हब कहते हैं उसको, जिसमें सबसे कम वास्ता हो, यानी बीच में बहुत कम लोग हो जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुनी हो। तो ये हदीस की सबसे मशहूर और सबसे ऑथेंटिक चेन मानी जाती है, गोल्डन चेन। तो ये गोल्डन चेन किससे है, अब्दुल्ला बिन उमर, उनसे नाफे ने सुना, उनसे मालिक ने सुना, इमाम मालिक ने सुना। तो इनके जो गुलाम थे नाफे, जो 30 साल की उम्र से में थे और उनको आजाद कर दिया था इब्ने उमर ने, ये हदीस के बहुत बड़े आलिम बने। इनके हदीस के हलकों में इनके स्टूडेंट इमाम मालिक थे। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके इल्म का लेवल क्या होगा। तो और अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत इख्तियार करने वाले कौन थे, अब्दुल्ला बिन उमर थे रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो इससे पता चलता है कि उनसे ही हदीसें फिर आगे पहुंची। वाइल इब्ने हजर ये सहाबी भी थे और प्रिंस भी थे। कहा जाता है जब ये इस्लाम कबूल करके यमन से मदीना पहुंचे, कुछ दिन उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कयाम भी किया। जब ये वापस जाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ चीजें लिख कर दी कानून के बारे में, नमाज, रोजा और शराब के बारे में और सूद के बारे में। तो इनको लिखवा कर दिया था अल्लाह के रसूल ने, इनके साथ आपने एक सहीफा लिख कर दिया जिसमें तमाम चीजों से रिलेटेड फिक्ही मसाइल मौजूद थे। तो आप देखिए फिक्ह भी क्या है, दरअसल हदीस ही है, और ये खुद अल्लाह के रसूल ने लिखवाया अपने सामने। तो आप इससे पता चला कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ही अहादीस को लिखा जा रहा था। और फिर जो अहम बात हमें पता चलती है कि जो हम समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के वफात के साथ ही तमाम सहाबा भी मौजूद नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल की वफात के बाद तकरीबन 110 साल तक सहाबा कराम जिंदा रहे। कितने दिन तक, 110 साल के बाद तक। और सबसे आखिरी जो सहाबी के बारे में आता है, जिनकी 110 साल के बाद जिनका इंतकाल हुआ, जो मक्का में जिनका जनाजा निकला, और जो सहाबे कराम के बारे में जो अहादीस से हमें पता चलता है, ये रिवायत से हमें पता चलता है कि आखिरी सहाबी जिनका इंतकाल हुआ वो 110 हिजरी में उनकी वफात हुई। तो 110 साल तक सहाबे कराम जिंदा रहे। तो इससे पता चलता है कि 110 साल तक हदीस की हिफाजत का काम होता रहा, ठीक है ना। तो फिर कैसे ये दावा किया जा सकता है कि हदीसें महफूज नहीं की गई या हदीस को लिखा नहीं गया। तो ये उनका दावा खुद ब खुद वहीं गलत साबित हो जाता है। हदीसें अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ही लिख ली गई, हाँ, हर कोई नहीं लिखता था। और जो मुनकरीन हदीस एक और भी बात पेश करते हैं और बहुत उसका वो प्रचार करते हैं, वो कहते हैं, एक वाक्य वो बयान करते हैं कि अबू बकर और उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपने लिखे हुए जो नुस्खे थे अहादीस के उसको जला दिया था। तो इसके बारे में एक अभी जो है हदीस इन अर्ली लिटरेचर, इस पर किसी ने पीएचडी किया है, मुस्तफा अल अजमी नामी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च की है। वो कहते हैं कि जो दोनों वाकयात हैं ये झूठे हैं, यानी इसकी यानी सनद सही नहीं पहुंचती है। और इमाम ज़हबी या इमाम इब्नुल हज़म जो है बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो दोनों वाकयात बताए जाते हैं कि हदीसों को इब्ने उमर अबू बकर ने उमर रदी अल्लाह तआला ने जला दिया था, ये मुरसल है असल में। और मुरसल का मतलब होता है जो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल तक जिसकी बात ना पहुंच रही हो। और इसको कोट करने वाला एक शख्स जिसका नाम दिया जाता है इब्राहिम बिन अब्दुलरहमान, तो उन्होंने साबित किया है कि इब्राहिम बिन अब्दुलरहमान उमर रदी अल्लाह तआला के आखिरी दौर में पैदा हुआ था, तो इसकी मुलाकात साबित ही नहीं है उमर रदी अल्लाह तआला से। तो फिर उसने ये जो जुमला कहा कि इन्होंने अपने लिखे हुए सहीफे मिटा दिए थे या जला दिए थे, तो ये बात सच कैसे हो सकती है जबकि वो मिला ही नहीं उनसे, जबकि उसने डायरेक्ट उमर रदी अल्लाह तआला से रिवायत की इस बात को। तो ये खुद ब खुद साबित हो जाता है कि ये झूठ बात है। अबू बकर तो सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल के करीब रहने वाले थे, तो भला वो कैसे भूल जाते हदीसों को या कैसे याद ना रखते? क्योंकि मुनकरीन हदीस ये कहते हैं कि अबू बकर ने इसलिए वो अपना लिखा हुआ नुस्खा जला दिया था क्योंकि उनको शक हुआ था कि मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से हदीसें नहीं सुनी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 200 अहादीस अबू बकर से अभी भी साबित है और मौजूद है, उसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये बातें गलत मुनकरीन हदीस पेश करते हैं कि इन्होंने लिखे हुए नुस्खे जला दिए थे, ऐसा कोई हमें सही रिवायत नहीं मिलती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस सही इल्म को हम हासिल करने वाले बने और अपना भी कुछ ना कुछ हिस्सा हम इसमें डालने वाले बने। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।